بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, پروگرام دین و دانش کے ساتھ منظور الحسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین, ہم نماز کے اعمال کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں. جناب جاوید احمد صاحب غامدی ہمارے ساتھ موجود ہیں. غامدی صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں. غامدی صاحب, یہ فرمائیے کہ قیام کے موقع پر ہاتھ کس جگہ پر باندھنے چاہیے؟
جہاں تو آدمی فطری طور پر باندھتا ہے. اگر آپ کسی شخص کو کہیں کہ آپ ایک صاحب عظمت ہستی کے حضور میں جا رہے ہیں, ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں, تو فطری طور پر آدمی جہاں ہاتھ باندھے گا اس کو باندھ دینے چاہیے. کوئی ذرا نیچے باندھ لے گا, کوئی ذرا اوپر باندھ لے گا, لیکن ہاتھ باندھنے کی ایک جگہ وہ ہے کہ جو ہر آدمی, جس کو بھی آپ کہیں گے کہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاؤ, تو وہیں ہاتھ باندھے گا. اس معاملے میں بھی ہمارے یہاں کچھ پیجا بحثیں پیدا ہو گئیں. کیوں پیدا ہوئیں؟ یہ نماز کے لازمی اعمال میں سے نہیں ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باندھنے کو پسند فرمایا ہے. آپ نے لوگوں کو,
یعنی ہاتھ چھوڑ کر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟
پڑھی جا سکتی ہے. نماز کے لیے جو لازمی اعمال ہیں ان میں قیام تو شامل ہے, لیکن یہ کہ آپ ہاتھ باندھ لیں, آپ ہاتھ باندھے بغیر کھڑے ہو جائیں ادب اور احترام کے ساتھ, اس میں کوئی حرج نہیں. مثال کے طور پر ہمارے یہاں مالکیہ ہاتھ نہیں باندھتے. امام مالک نے ہاتھ باندھنے کو پسند نہیں کیا, اور وہ عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ تو آدمی اس لیے باندھتا ہے تاکہ وہ سہارا لے لے, یعنی کھڑے زیادہ دیر تک آپ ہاتھ باندھے بغیر نہیں رہ سکتے, یا کچھ تھوڑی سی نفسیاتی الجھن محسوس کرتے ہیں تو آپ کو ہاتھ باندھ دینے چاہیے. یہ نماز کے لازمی اعمال میں نہیں ہے. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھی ہے, آپ کے بارے میں روایات میں یہ بات معلوم ہوتی ہے, تو عمومی رجحان یہی بنا کہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا چاہیے. جہاں فطری طور پر آپ باندھتے ہیں, اب لوگوں کے اندر تجسس پیدا ہوا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آپ نے کہاں ہاتھ باندھے ہوئے تھے. کہ پانچ نمازیں ہیں, آپ نے برسوں پڑھی ہیں. جو آدمی بھی دیکھے گا, جہاں دیکھے گا اس کو بیان کر دے گا. پھر بیان کرتے وقت الفاظ مستعار لیے, الفاظ ٹھیک اس جگہ کو متعین نہیں کرتے, بلکہ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ اندازہ بتا دیتے ہیں. لوگ بسا اوقات انہی چیزوں کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو میرے نزدیک تو اس معاملے میں یہ ہے کہ لازمی اعمال میں یہ شامل نہیں ہے. آپ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں, بہت اچھی بات ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایتوں میں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کا ذکر ہوا ہے. خود امام مالک جو ہاتھ باندھنے کے قائل نہیں ہے, وہ متا میں ہاتھ باندھنے کی روایت لائے ہیں. اس لیے ہاتھ باندھ کر آپ نماز پڑھیں, لیکن جہاں فطری طور پر آپ ہاتھ باندھ لیتے ہیں بس وہاں ہاتھ باندھ دیجئے. ادب کے ساتھ کھڑے ہوں اللہ کے حضور میں, جیسے ایک بندے کو کھڑا ہونا چاہیے.
لیکن روایتوں میں جو سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر ہوا ہے,
دیکھیے سینے کا لفظ بھی عام طور پر وسعت کے انداز میں بولا جاتا ہے, یعنی سینے سے مراد کوئی سینہ ہی نہیں ہوتا. دیکھیے یہ وہی بات ہے کہ جس کو میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا کہ بعض اوقات الفاظ میں ایک آدمی تعبیر کرتا ہے کہ آپ سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں. تو سینے پر ہاتھ باندھنے کا مطلب یہ کہ آپ نے یہاں ہاتھ باندھ لی, یہاں بھی ہاتھ باندھیں گے آپ, تو یہ سینے پر ہاتھ باندھنا ہی ہے. تو بعض لوگ اس کو بالکل جس طریقے سے لٹرل مفہوم میں لے لیتے ہیں, اور پھر وہ سینے کو متعین کر کے اس کے اوپر ہاتھ باندھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس طرح کی بہت سی چیزیں ہمارے یہاں پیدا ہو گئی ہیں. اگر کسی آدمی کو اسی پر اطمینان ہو تو کوئی حرج نہیں, وہ وہاں بھی ہاتھ باندھ لیں. اصل چیز یہ ہے کہ آپ اللہ کے حضور میں پورے اہتمام کے ساتھ کھڑے ہوں, ادب کے ساتھ کھڑے ہوں, جس کو قرآن نے بیان کیا کہ قومو للہ قانتین, یعنی جب آپ نماز میں کھڑے ہوں تو آپ ادب اور احترام کے ساتھ کھڑے ہوں. ادب اور احترام کا تقاضا کیسے پورا ہوتا ہے؟ ہر انسان اس کو فطری طور پر جانتا ہے. ہاتھ باندھ کے آپ کھڑے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کے دل کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوگی کہ آپ خدا کے حضور میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. یعنی ادب کی جو کیفیت پیدا ہونی چاہیے, اصل میں زور اس کے اوپر دینا چاہیے. ہاتھ ذرا اوپر بن جائیں یا نیچے باندھے ہوئے ہوں, اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس میں ایک بات یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے بائیں ہاتھ کو دائیں پر رکھنے سے منع فرمایا ہے, یہ اس میں کوئی حکمت ہے جی؟
یہ تو بڑی سادہ سی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر ہر چیز کو دائیں سے کرنے کی تاکید کی گئی ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہنتے ہوئے دائیں پاؤں پہلے جوتے میں ڈالتے تھے, آپ دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے, آپ دائیں طرف سے عام طور پر کسی چیز کا دینا لینا پسند کرتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے ہمیں کہ تمام لوگ جب قیامت میں اٹھیں گے تو ان میں وہ کار ہوں گے, ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا. تو اس وجہ سے ہمارے ہاں دائیں کی علامتی حیثیت بہت غیر معمولی ہو گئی. تو ہاتھ باندھتے وقت بھی یہ لحاظ رکھا گیا کہ دائیں ہاتھ اوپر رہنا چاہیے.
رکوع میں کن چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے؟
پہلی چیز تو یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے رکوع کرتے تھے, ہر مسلمان کو اسے جاننے کی کوشش کرنی چاہیے. نہایت اطمینان کے ساتھ, بہت اعتدال کے ساتھ, یہاں تک کہ کمر بالکل جھک جاتی تھی, اور پھر آپ اتنی دیر کے لیے رکوع کرتے تھے جس میں آپ اللہ کی زیادہ سے زیادہ تسبیح کر سکیں. تو یہ چیزیں ہیں جو رکوع کے آداب میں شامل ہیں. رکوع میں البتہ قرآن پڑھنے سے آپ نے روکا ہے. آپ دعا کر سکتے ہیں, مناجات کر سکتے ہیں, تسبیح کر سکتے ہیں, اس طرح کی ہر چیز کر سکتے ہیں.
نہیں, ہم بعض اوقات بہت جب رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد سجدے میں جاتے ہیں تو بہت تیزی کے ساتھ یہ عمل ہوتا ہے.
نماز میں کوئی کام بھی اس طرح تو نہیں کرنا چاہیے, آپ خدا کے حضور میں کھڑے ہیں. اس وجہ سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسوہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے اس میں بار بار اس جانب زبان سے بھی توجہ دلائی ہے اور آپ کا عمل بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے. تال کے ساتھ اطمینان کے ساتھ نماز کے تمام ارکان ادا کرنے چاہیے. حضور کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ پوری طرح جھک جاتے تھے اور جب بالکل ہر چیز اپنی جگہ پر آ جاتی تھی اس کے بعد پھر آپ کھڑے ہوتے تھے, اور جب کھڑے ہوتے تھے تو پوری طرح کھڑے ہو جاتے تھے رکوع سے اٹھ کر پھر سجدے میں جاتے تھے. تو نماز کے تمام معاملات میں یہ چیز ملحوظ رکھنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز خدا کے حضور میں ادب آداب کا اظہار ہے, تو اس معاملے میں جلد بازی اگر آپ دکھائیں گے تو یہ ادب کے خلاف.
اچھا, نماز میں جو غالباً میرا احساس یہ ہے کہ سب سے جو اہم ترین مقام ہے وہ اس کا سجدہ ہے, اس کی کیا حقیقت ہے اور اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے.
یہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں آپ کھڑے ہوئے, اللہ تعالیٰ کے حضور میں آپ نے قیام کیا, آپ نے دعا کی, آپ رکوع میں چلے گئے, سجدہ اس کا منتہائے کمال ہے. یعنی خدا کو آپ نے مانا اور اس کی عظمت کا اعتراف کیا, یہ عظمت آپ کے اعمال کی صورت میں نمایاں ہوئی. اور جو آخری درجے میں نمایاں ہو سکتی ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنی پیشانی زمین پر رکھ دی, کوئی پیشانی خدا کے پاؤں میں رکھ دی. تو یہ جو چیز ہے, یہ چیز ظاہر ہے کہ بندگی کے اعتراف کا آخری مقام ہے. تو اس وجہ سے سجدے کو بڑی اہمیت حاصل ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو بہت پسند کرتے تھے, مختلف موقعوں پر آپ نے شکر کے سجدے بھی کیے ہیں. قرآن مجید میں جہاں سجدے کا ذکر آیا ہے وہاں پر بھی آپ نے یہ روایت قائم کی کہ آپ سجدہ ریز ہو جاتے تھے. اسی وجہ سے اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید کے بعض نشان لگا دیا گیا ہے کہ یہاں یہاں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تھا, تو مسلمان بھی سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ در حقیقت یہ احساس ہے کہ میں بندہ ہوں, میرا ایک پروردگار ہے, اور جب وہ یہ کہتا ہے کہ میرے سامنے جھک جاؤ تو مجھے آخری درجے میں جھک جانا چاہیے. تو انسان عبادت کے بارے میں ہم اس سے پہلے عرض کر چکے ہیں کہ عبادت کیا ہے, یہ دل کے جھکاؤ کا نام ہے. تو جھکاؤ, تذلل, خضوع, آدمی کا پستی میں چلے جانا, اپنے پروردگار کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دینا, اپنے پروردگار کے سامنے اپنے کو بچھا دینا. اگر آپ یہ دیکھیں تو جتنے اعمال نماز میں مقرر کیے گئے ہیں اس میں یہ جو داخلی کیفیت ہے, جو نماز کی حقیقت ہے یا عبادت کی حقیقت ہے دوسرے لفظوں میں کہیے, وہ یوں سمجھ لیجئے کہ مجسم ہو کر سامنے آتی ہے جب آپ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے سجدہ بڑی غیر معمولی چیز ہے. اس میں آدمی اس معراج ہے, اور وہ معراج کیا ہے؟ خدا کی معرفت حاصل ہو جائے اور بندے کو بندے ہونے کا آخری درجے میں احساس ہو جائے. وہ بندگی مجسم ہو جاتی ہے جب آدمی سجدہ ریز ہوتا ہے.
حامد صاحب, گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے. ناظرین, وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
لباس کے معاملے میں انسان کی فطرت پر اس کو چھوڑ دیا گیا ہے. لباس میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں, تغیرات ہوتے رہتے ہیں, تمدنی ضرورتوں کے ساتھ لباس بدلتا رہتا ہے. لباس میں حفظ فروج کا اہتمام کرنا چاہیے, شرمگاہوں کی حفاظت ہو. لباس جسم کو ڈھانپنے والا ہو, باحیا لباس ہو, مہذب اور شائستہ لباس ہو, وہ کوئی بھی لباس ہو سکتا ہے, وہ پہن کے آپ نماز پڑھیے. آپ کا عمومی لباس کیا ہے؟ جو آپ کا عمومی لباس ہے اگر اس میں کوئی چیز تہذیب اور شائستگی کے خلاف نہیں ہے تو وہی لباس پہن کے آپ کو خدا کی بارگاہ میں بھی آنا چاہیے. ٹوپی آپ پہنتے ہیں تو خدا کی بارگاہ میں بھی پہنیے. آپ امامہ باندھتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے وقت بھی امامہ باندھیے. اور اگر آپ کے عمومی تہذیبی رویوں میں یہ چیزیں اب شامل نہیں ہیں تو پھر یہ نماز میں بھی ضروری نہیں رہی.
نہیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ اس کا اہتمام کرتے تھے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں لباس میں یہ چیزیں شامل تھیں. رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا, اس کے بعد بھی صدیوں تک یہ اہتمام رہا کہ لوگ امامہ باندھتے تھے یا ٹوپی پہنتے تھے. خود ہماری تہذیب میں آج سے 40-50 سال پہلے سر بزرگوں کے سامنے نہیں جاتا تھا. تو اس طرح کی بعض تہذیبی روایات میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. اس وجہ سے اس کو نماز کا کوئی لازمی حصہ نہیں بنایا گیا, نہ اس کے آداب میں شامل کیا گیا ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی لباس پہن کے نماز پڑھتے تھے جو آپ عام طور پر پڑھتے تھے, لیکن حضور کے بارے میں روایتوں میں یہ آیا کہ آپ نے بعض وقت یہ پڑھی ہے, اس میں امامہ بھی نہیں تھا اور کوئی دوسری اور چیز بھی نہیں پہنی ہوئی تھی.
اچھا, ٹخنوں سے اونچی شلوار کے حوالے سے بہت اصرار کیا جاتا ہے کہ ہمیشہ اپنے ٹخنے جو ہے نماز پڑھتے ہوئے ان کو ننگا رکھنا چاہیے. اس میں آپ
اس کا نماز اور غیر نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو عربوں کے ہاں اوباشوں کا ایک لباس تھا جس کو اسبال کہا جاتا ہے, یعنی وہ عام طور پر لمبا کرتا پہن لیتے تھے. ہمارے ہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کے اوپر اپنا روب ڈالنے کے لیے اس طرح کا لباس پہنتے ہیں, یا وہ ازار باندھیں گے, تہمت جس کو کہتے ہیں, تو تہمت باندھتے وقت بھی اس کے لڑ چھوڑ دیں گے, پیچھے سے گھسٹتی ہوئی چلی آ رہی ہوگی. بادشاہوں کے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے لباس ہوتے ہیں کہ 10 آدمی پیچھے سے اٹھا کے آ رہے ہیں. تو یہ سب متکبرانہ لباس تھے جس کو رسالت میں آپ وسلم نے منع کیا، اس کا نماز اور غیر نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور لوگوں کو بتایا کہ جب وہ تہمت باندھتے ہیں تو وہ تہمت پیچھے کسٹتی ہوئی نہیں ہونی چاہیے. حضور نے اس پر بہت زور دیا اور یہ بتا دیا کہ یہ کیا چیز ہے، یہ اصل میں تکبر کو ختم کرنا ہے تاکہ انسان متوازے ہو کر خدا کے حضور میں بھی جائے اور عام زندگی میں بھی ایسا لباس پہنے جو متوازے لوگوں کا لباس ہوتا ہے، جن کے اندر فروتنی ہوتی ہے، جو خدا کے سامنے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے اندر کوئی اکڑ نہیں ہوتی. قرآن مجید نے بھی تو بیان کیا نا کہ عباد الرحمٰن الذین یمشون علی الارض ہونا، یعنی وہ خدا کے بندے ہیں، وہ جب زمین کے اوپر چلتے ہیں تو تواضع اور عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. تواضع انسان کی بات سے نمایاں ہوتی ہے، انسان کے اٹھنے بیٹھنے سے نمایاں ہوتی ہے، اور بالکل اسی طریقے سے انسان کی چال ڈھال اور لباس سے بھی نمایاں ہوتی
ہے. عامر صاحب، گفتگو کا سلسلہ ابھی جاری ہے. ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. رامدی صاحب، بات ہو رہی تھی ٹخنوں سے اونچی شلوار کے حوالے سے، ٹوپی کے حوالے سے. اکثر دیکھا گیا ہے مسجدوں میں کہ بعض وقت نماز لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، پیچھے سے ایک صاحب آتے ہیں، اسی طرح ساتھ والے کھڑے صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنی شلوار کو، آدھار کو اونچا کیجیے. تو اس میں یہی رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ جو آدمی آپ کے نقطۂ نظر کے مطابق نہیں کر رہا اس کو اسی طریقے سے تلقین کر دینی چاہیے، یا کوئی اور طریقہ اس کے لیے اختیار کریں؟
میں ان چیزوں کی حقیقت تو اس سے پہلے واضح کر چکا ہوں. ٹوپی ہمارے یہاں لباس کا حصہ رہی ہے. لوگ عام طور پر یہ خیال کرتے تھے کہ ادب کا تقاضا ہے. اب ہمارے یہاں یہ چیز اس طریقے سے ہماری تہذیبی روایت کا حصہ نہیں رہی. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس کی روایتیں موجود ہیں کہ آپ نے اس کے بغیر نماز پڑھی ہے، اور یہ روایتیں حدیث کی معتبر کتابوں میں نقل ہوئی ہیں. لباس کے معاملے میں جتنی ہدایات ہمارے دین میں دی گئی ہیں وہ سب کی سب ہمارے اخلاقی اقدار اور اخلاقی روایات سے متعلق ہیں. چنانچہ یہ جو ٹخنوں سے اوپر شلوار کرنے کا معاملہ ہے یا ٹخنوں سے اوپر اظہار کرنے کا معاملہ ہے، اس کی حقیقت بھی اس سے پہلے ہم واضح کر چکے ہیں کہ متکبرانہ رویوں سے لوگوں کو روکا گیا ہے. متکبرانہ لباس نہ پہنیں، متکبرانہ طور طریقے اختیار نہ کریں، اپنی چال میں تکبر نہ آنے دیں، اس طرح کی چیزوں سے لوگوں کو روکا گیا. اس کو لوگ بالعموم اس کی روح کے لحاظ سے سمجھنے کی بجائے یہ خیال کر لیتے ہیں کہ اب آپ کی شلوار اونچی کرنا تو اونچی کرنی ہے. یہ تو معاملے کی حقیقت ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے کہ کسی شخص کے نزدیک یہ دین کا لازمی حکم ہے اور وہ دوسروں کو یہ بتانا چاہتا ہے، تو اس کے بتانے کے طریقے بھی شائستہ طریقے ہونے چاہیے. دعوت دینے، تبلیغ کرنے، اصلاح کرنے، تعلیم دینے کے لیے آپ کو صحیح موقع منتخب کرنا چاہیے. آپ نے اگر دیکھا ہے کسی آدمی نے غلط طریقے سے نماز پڑھی ہے تو اس کو فارغ ہو جانے دیں. آپ اس کو ایک طرف لے جا کر بہت محبت کے ساتھ تنہائی میں بتا سکتے ہیں کہ آپ اس کا اہتمام کریں، لیکن لوگوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ مسجد میں اختیار کرنا یہ خود ایک ناشائستگی ہے. اور ہم چونکہ ایک نا تعلیم یافتہ قوم ہیں، بحثیت مجموعی ہمیں بہت سی چیزوں کے بارے میں تربیت نہیں دی گئی، اس کا اظہار ہماری خانگی زندگی میں بھی ہوتا ہے، ہماری معاشرتی زندگی میں بھی ہوتا ہے، ہماری سیاسی زندگی میں بھی ہوتا ہے، ہم مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں بھی ہو جاتا ہے. تو اس معاملے میں ہر شخص کو توجہ دلانی چاہیے کہ دعوت تبلیغ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی ہدایت یہ کی ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، یعنی جب آپ کو لوگوں کو خدا کے راستے کی طرف بلانا ہو تو حکمت اور دانائی کے ساتھ بلائیے. اور حکمت اور دانائی وہ چیز ہے کہ جس کو ہر کام میں ملحوظ رکھنا ضروری ہے، یہاں بھی اس کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے.
یعنی دین کی وہ چیزیں جن کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل جائز ہیں، بالکل صحیح ہیں، اور خاص طور پر جو فرائض کی نوعیت کی چیزیں، مثال کے طور پر نماز، یعنی میں اپنے دوست، اپنے بیٹے، بچے، بھائی، عزیز کو یہ زبردستی نہیں کہہ سکتا کہ جی آپ کو